اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہذا وہ تو مخلص مسلمان تھے، وقتی طور پہ ان کے دل میں ایک اثر آیا، وہ دوبارہ جم گئے۔ اب باقی لشکر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک مختلف راستے سے ہوتا ہوا آخرکار ایک ایسے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دی جو کہ ایک محفوظ علاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک ایسے ٹیلے پر مقرر کیا جس کے پشت سے حملے کا خطرہ موجود تھا، اور آپ نے ان کو کہا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ کے لے جا رہے ہیں تو تم لوگ اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ بڑی اسٹرکٹ اور کلیئر انسٹرکشنز تھے۔ پھر کہا کہ دیکھو قریش کے شاہ سواروں کو تیر مار مار کر دور رکھنا ہم سے، وہ پیچھے سے ہم پہ چڑھنا آئے، ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ پہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پہ حملہ نہ ہونے پائے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ہمراہ اس طرف مقرر ہو گئے۔ آپ کے ایک طرف بھی پہاڑ تھا، دوسری طرف بھی آپ کو اسی طرح اوٹ تھی، ایک طرف سے بس حملے کا خطرہ تھا، آپ نے اس کو سیف گارڈ کر لیا۔ اور اگر جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہترین اسپاٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیا، اور پھر قدرے پیچھے اونچی جگہ پہ آپ کا کیمپ تھا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے تو مسلمان پیچھے تیزی سے اوپر چڑھ جائیں تاکہ دشمن نیچے کی جانب ہو اور وہ مسلمانوں کو کم سے کم نقصان پہنچا سکیں گے۔ تمام ہدایات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منصوبہ بڑی باریکی سے اور حکمت سے بنایا۔ اب اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دنیاوی طور پہ تمام تیاریاں تدابیر اختیار کرتے اور پھر لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، شجاعت اور جذبہ بھی بیدار کرتے تھے، مورلی بھی ان کو بوسٹ کیا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور بڑی چمکتی خوبصورت تلوار تھی، اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ صحابہ کرام سے ہر ایک کی دلی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے نصیب ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میرے نصیب میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، بہت ہی بہادر نوجوانوں میں سے تھے۔ لیکن جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں آیا یہ تلوار تو مجھے ملنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، چپ چپ ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حق ہے، یعنی اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اسے دشمن کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرو کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کو لے کے اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ان کو تلوار عطا ہو گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ بہت زیادہ دشمنوں کو حملے پہ آتے تو وہ چاہتے تھے دشمنوں کے دل پہ روپ پڑے، تو وہ اکڑ اکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے تھے اور سر پہ لال پٹی باندھ لیتے تھے، یہ علامت ہی کہ مر جاؤں گا، آخری خون کے قطرے تک لڑتا رہوں گا۔ لہذا انہوں نے لال پٹی نکال کے اپنے ماتھے پہ باندھی اور اکڑ اکڑ کے چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں لیکن ایسے موقع پہ ٹھیک ہے، جبکہ مقصود کیا ہے؟ دشمن کے دل میں روپ ڈالنا۔ اور آج آپ دیکھیں فوجیوں کی جو مارچ پاسٹ ہے وہ کیا ہے، ایک خاص قسم کی واک ہوتی ہے نا، دوسروں کے دل پہ ہیبٹ ڈالتی ہے۔ ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کو سیٹ کر رہا تھا، اور حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کو گھوڑ سواروں کے دستے کا امیر بنا دیا گیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کا جو قبیلہ تھا ان کا کام ہی تھا فوجیوں کی ٹریننگ کرنا، ٹریننگ کیمپ ان کے آبا و اجداد کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید خود انتہائی ایک اچھے فوجی سمجھے جاتے تھے، بہت زبردست شاہ سوار تھے، اور پہاڑوں پہ بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو چڑھانا اور گھاٹیوں پہ اتارنا اور لڑنا، یہ سارے فوجی کاموں میں ان کو ماہر تصور کیا جاتا تھا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ خیال رکھنا ہم سے پیچھے سے حملہ نہ ہو، ان کے شاہ سواروں کو روک کے رکھنا۔ ادھر ابو سفیان نے بھی اپنے فوجیوں کے اندر ایک حمیت کا جذبہ جو تھا بیدار کیا. ان کا جھنڈا ہمیشہ سے قریش کا جنگی جھنڈا علم آپ کو یاد ہوگا کہ خاندان عبد الدار کے پاس ہوا کرتا تھا. اب ابو سفیان نے عبد الدار کو علم دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو تم لوگ ایسا نہ ہو جیسا تم لوگوں نے بدر میں کیا تھا کہ تم لوگ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکے تھے اور پھر جو کچھ ہوا تم نے دیکھا. ابھی سوچ لو اگر تم لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر تم لوگ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ, ہم خود اس کا انتظام کر لیں گے. اس پہ وہ تل ملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم پھر دیکھ لو گے ہم کل کیا کرتے ہیں, کس طرح اس جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں. اور انہوں نے پھر جو وعدہ دیا وہ واقعی پورا کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ قریش آخری وقت تک ایک سیاسی چال میں بھی مصروف تھے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کی مزید ہمت ٹوٹے. ایک طرف منافقین واپس جا چکے تھے, دوسری طرف انہوں نے انصار کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم لوگ تو ہمارے چچا زاد بھائی لگتے ہو رشتے میں, اور ہماری تمہارے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے. تم لوگ ایسے کرو کہ ہم لوگوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ, یعنی مسلمانوں کو چھوڑ دو, تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے. لیکن وہ بھی انصار مدینہ تھے, وعدے کے سچے تھے. انہوں نے ایک سخت جواب دیا اور بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم ہو گئے. مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا راہب, بصائر عیسائی راہب تھا, اندر سے منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دوسری طرف قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اب وہ عامر راہب تو قریش کے ساتھ آیا اور آپ دیکھیے کہ اس کے بیٹے حنزلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے. اب وہ عامر جب سامنے آیا تو اس کا خیال تھا کہ انصار مدینہ اس کو دیکھ کے الگ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی ایک خاص پوزیشن تھی مذہب کے نام پہ. لیکن جب اس نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو اے قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں, تو انہوں نے کہا او فاسق, اللہ تیری آنکھ کو کوئی خوشی نہ دے, یعنی اگر تم آپ بھی گئے ہو ان کے ساتھ مل کے تو تمہیں اللہ کبھی خوش نہ کرے. مسلمان ویسے ہی جمے رہے, ہر طرف سے قریش کوشش کر رہے تھے, ان کو انسینٹیوز دے رہے تھے ہٹنے کے, ان کے مؤثر لوگوں کو اپنے ساتھ لے آئے تھے, لیکن مسلمان جمے رہے. اور ادھر عورتیں تھیں ڈھول پیٹ پیٹ کے اپنے فوجیوں میں پھر رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ اٹھو اور لڑو اور پھر ہم تمہیں گلے لگائیں گے. آخرکار جنگ کا پہلا مرحلہ آیا جو مبارزت کہلاتا ہے. اس میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے اور قریش کا ایک بہت بہادر شاہ سوار تھا جس کو لشکر کا مینڈھا کہا جاتا تھا, یعنی سب سے بہادر اور مضبوط جسم کا آدمی تھا. وہ آیا لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جست لگائی, اس کے اونٹ پہ پہنچ گئے اور اس کو بھی ساتھ لے کے نیچے گرایا اور تلوار اٹھا کے اس کا کام تمام کر دیا. یہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا اور قریش کے لیے بہت تکلیف دہ. ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دیکھ کے, اور فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جنگ شروع ہوئی, مشرکین اپنا پرچم لیے بڑھ رہے تھے, مسلمان اپنا پرچم. مشرکین کا پرچم قبیلہ بنو عبد الدار کے ہاتھوں میں تھا. مسلمانوں نے پوری کوشش کی کہ قریش کا پرچم اٹھانے والوں کو ختم کیا جائے تاکہ ان کا پرچم گر جائے اور ان کی ہمت ختم ہو, جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پہلے پرچم اٹھانے والے پہ وار کیا اور اس کو اس طرح تلوار کا وار کیا کہ اس کا بازو چیرا, اس کی پوری سائڈ ہٹ گئی اور کہتے ہیں اس کے سارے اندر سے لنگس تک نظر آنے لگے. وہ جب گرا تو اس کے دوسرے بھائی نے جھنڈا اٹھایا, اس کا مسلمانوں نے مارا تو اس کا تیسرا آدمی اس کا بیرے کا بڑھا, حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک ان کے 10 علم برداروں کو مسلمانوں نے ختم کر دیا. آخر میں ان کے ایک غلام نے اٹھا لیا وہ جھنڈا, اور وہ بہت ہی وفادار غلام تھا. اس نے پوری کوشش کی, اس کے بازو کٹتے گئے لیکن وہ اینڈ تک اس کو تھامے رکھا تاکہ مسلمانوں نے اس کا سر ہی قلم کیا تو اس کا جھنڈا جا گرا. ادھر جھنڈا گر گیا, دوسری طرف مسلمانوں کا حملہ بھرپور تھا, قریش مکہ کو خوب خوب مار پٹ رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں اس طرح وار کرتے تھے کہ ایک حبشی غلام جو قریش کے ساتھ تھا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ کوئی اونٹ ہوتا ہے, یعنی اس کے آگے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا, اور جہاں وہ تلوار اٹھاتے تھے وہیں دشمن کا صفایا ہو جاتا تھا. اور یہ غلام کون تھا؟ اس کا نام وحشی ہے. اس کے مالک نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے بدر میں جو میرے چچا کو حمزہ نے مارا تھا, اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ابو سفیان کی بیوی ہند نے بھی خوب خوب اس غلام کو انسینٹیو دیا تھا. اس لیے وہ وحشی کہتا ہے کہ میں ساری جنگ میں صرف حضرت حمزہ کے تعاقب میں رہا اور میں سارا ٹائم ان کو دیکھتا رہا کہ وہ بہادری کے ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ دیکھ دیکھ کے انسان حیران ہوتا تھا. مجھے جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, مجھے تو بس یہ تھا کہ میں کسی طرح ان کو شہید کر دوں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. اور میں بہت ماہر نشانہ باز تھا, میں جب مارتا تھا تو میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا تھا, لیکن ہوتا یہ تھا کہ میں ادھر نشانے کے لیے تولتا اپنی بچی کو, ادھر وہ فوراً ایک اور طرف پلٹ جاتے حملہ کرنے اور مجھے موقع نہ ملتا. اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے سینے پہ شتر مرغ کا پر لگایا ہوا ہے اور بہت بہادری سے وہ لڑتے جا رہے ہیں. آخرکار وہ وقت آیا, کہتے ہیں کہ مجھے عین لگا کہ وہ میرے نشانے پر ہیں. میں نے ٹھیک نشانے پہ ایسے وار کیا کہ ناف کے نیچے سے ان کو میرا نیزہ چیرتا ہوا گزر گیا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے. میرا کام پورا ہو چکا تھا, میں ایک طرف جا کے بیٹھ گیا. قریش بھاگنا شروع ہو گئے, حملہ شدید تھا, جھنڈا گر چکا تھا, ان کی عورتیں بھاگ رہی تھیں اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی پازیبیں تک نظر آ رہی ہیں. وہ لوگ اپنا مال و دولت, سواریاں سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, لشکر تتر بتر ہو رہا تھا. ایسے میں کچھ مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا. وہ تیر انداز جو پہاڑی پہ کھڑے تھے ان کو لگا کہ مسلمان تو جیت گئے ہیں, جنگ ختم ہو گئی ہے, قریش بھاگ رہے ہیں, لہذا ہم بھی جائیں اور مال غنیمت کو لوٹ لیں. ابھی صرف ہجرت کے بعد یہ تیسرا سال ہے, ابھی مسلمانوں کی بہت سی ٹریننگ باقی تھی, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی یہاں سے مت ہلنا, لیکن وہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا, مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں, لہذا اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ادھر باقی مسلمان قریش کو خوب خوب مار رہے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار کیوں دی. کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے رہا, کوئی مشرک جو ان کے آگے آتا تھا وہ بچ نہ پاتا تھا, اس طرح وہ مارتے تھے کہ اگلے کا منہ پھیر کے رکھ دیتے تھے. تب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں, یعنی ان کے جو فیصلے ہیں بالکل درست ہیں. ایسے میں جبکہ قریش پسپا ہو رہے تھے, ان کی خواتین میں سے کچھ نے ہمت کی اور پلٹ کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا. ایک عورت نے بھاگتے ہوئے اپنا گرا ہوا جھنڈا اٹھا لیا. جھنڈا جب اس نے بلند کیا تو بھاگتے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں, بھاگنا نہیں ہے, پلٹنا ہے, ابھی ہماری فوج ٹھیک ٹھاک لڑ رہی ہے, ہمیں شکست نہیں ہوئی. بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے اور یہ ایک عورت جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے شروع ہوئی تھی بہت بہادری سے لڑ رہی تھی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ اس کو مارے, ایک دم اس کی ہائے ہائے نکلی تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو عورت ہے. تو اگرچہ وہ کہتے ہیں ان کا وار اٹھا ہوا تھا, اس کے سر پہ وہ تلوار مارنے کے لیے تیار تھے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, یہ عورت پہ نہیں اٹھتے. تو انہوں نے بڑھتا ہوا ہاتھ اپنا روک لیا. ادھر مسلمان لڑ رہے تھے, قریش کو بھگا رہے تھے, اور ادھر جیتی ہوئی جنگ کا رخ صرف تیر اندازوں کی غلطی سے پلٹ گیا. وہ تیر انداز جو ٹیلے پہ تھے ان میں سے 40 جو تھے اپنی جگہ چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف اترے, ہم مال غنیمت لوٹ لیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آخری وقت تک پکارتے رہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا, دیکھو اپنی جگہ مت چھوڑو. لیکن انہیں لگا یہ ایسے ہی کر رہے ہیں, لوگ تو بھاگ رہے ہیں دشمن, اور جنگ تو جیت گئے ہم, اب کیا کرنا, یہاں پہ رکے. یہی وقت تھا کہ خالد بن ولید جو کہ اس وقت ابھی مشرکین کے دستے کے ساتھ تھے, شاہ سواروں کے امیر تھے, انہوں نے موقع غنیمت جانا اور وہ خود بہت ماہر فوجی کمانڈر تھے. انہوں نے ایک لمبا چکر کاٹا پیچھے سے اور اس ٹیلے کے پیچھے سے مسلمانوں کی طرف حملہ کر دیا, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے وارننگ دی ہوئی تھی. وہی کیا ایگزیکٹلی خالد بن ولید نے اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صرف 10 تیر انداز تھے, انہوں نے پوری کوشش کی, اپنے تیر سارے انہوں نے مارے, لیکن ایک پورا لشکر کا ایک حصہ تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا، ان کے ساتھی جا چکے تھے، مقابلہ پوری طرح نہیں ہو سکتا تھا. بہت جلد انہوں نے ان سب تیر اندازوں کو شہید کر دیا. ادھر اس خاتون نے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ پڑے. ادھر پیچھے سے خالد بن ولید کے فوجیوں نے بڑھ کے حملہ شروع کر دیا اور مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ گئے. پیچھے سے بھی حملہ ہے اور سامنے سے بھی بھاگتے ہوئے قریش پلٹ گئے اور انہوں نے منظم ہو کے حملہ کرنا شروع کر دیا. مسلمان بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے، منتشر ہو گئے. آلریڈی وہ اپنے جنگی اسلحے سے اس طرح مستعد نہ تھے اسلحے کے ساتھ جیسے پہلے تھے، وہ غافل ہو چکے تھے. قریش نے بھرپور فائدہ اٹھایا مسلمانوں کی غفلت کا اور اس نادانی کا. اب مسلمانوں کی قیادت بھی بکھر گئی، اگرچہ کچھ مسلمان پوری طرح مستعد ہو کے لڑ رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان پریشان ہو کے مدینہ منورہ کی طرف بھاگنے لگے، کچھ پہاڑوں کی طرف، کچھ بددل ہو گئے. اب کیا کریں، پریشان حالات تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے ایک شخص نے تاک کے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں جا گرے. اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا، اسے شور مچا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے. یہ خبر مسلمانوں پہ بجلی بن کے گری اور قریش کے لیے ہمت کا سبب بن گئی. قریش کے اندر اور مستعدی آئی اور مسلمانوں میں پریشانی، سراسیمگی، غم کم بات نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایسے میں مسلمان مدافعت نہ کر رہے تھے. ایک صحابی تھے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا تم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اب کیا فائدہ لڑنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہے. انہوں نے کہا وہ نہیں رہے تو اللہ تو ہے اور ان کا مشن تو ہے، اور خود چل پڑے. ایک اور صحابی کو کہنے لگے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ان کو فیل ہوتی تھی، وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے، ان کو واقعی محسوس ہو رہی تھی جنت. اور وہ اس طرح بڑھے اور اس طرح انہوں نے جنگ کی کہ ان کے جسم پہ تلوار اور نیزے کے 70 سے زائد زخم بعد میں گنے گئے. اتنا زخمی ہوا ان کا جسم، ان کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا تھا. وہ جب شہید ہو گئے تو بعد میں ان کا جسم پہچاننے کی کوئی علامت نہ ملتی تھی. جب ان کی بہن کو بلوایا گیا تو انہوں نے صرف انگلیوں کی پوروں سے اپنے بھائی کو پہچانا. یہ نظر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح کے اور کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم تھامے ہوئے تھے، ان کے اوپر مشرکین نے حملہ کیا، ان کا دایاں بازو کٹ گیا. انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ جھنڈا بائیں بازو میں پکڑ لیا. جھنڈا بلند رہے، بازو کا کیا ہے، اللہ کے آگے پہنچ گئے جنت میں. انہوں نے دوسرا وار کر کے ان کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا. تو انہوں نے اپنے سینے اور تھوڑی کے سہارے علم کو تھامے رکھا اور اسی حالت میں آخرکار ان کو شہید کر دیا گیا. اور ان کی شکل بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اس لیے بھی مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مسلمانوں کا ایک عجیب عالم تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا وقت آیا کہ صرف 7 صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود رہ گئے، اور خالد بن ولید مسلمانوں کو مارتے ہوئے عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ جا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کہ پیچھے اونچی پہاڑی میں پہنچ کے اپنی جان کو بچا لیتے. اگر آپ آواز دیتے تھے تو مشرکین کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، آپ کی جان مزید خطرے میں تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ اپنے مسلمان فوجیوں کو اس حالت میں اس طرح چھوڑ دیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مسلمانوں کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موجود ہیں، اور دشمنوں سے بھی آگاہ کرنا مقصود تھا. مسلمانوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے، لیکن ساتھ ہی دشمنوں کو پتا چل گیا کہ آپ کہاں ہیں. اس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک نے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا وار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوہے کی ٹوپی تھی اس میں سے لوہے کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں جا گھسیں. آپ کے گرد جو انصار صحابہ تھے وہ ایک کے بعد ایک آپ کے آگے آتے گئے، آپ پہ پڑنے والے وار اپنے اوپر لیتے رہے اور لڑتے لڑتے ایک کے بعد ایک سب نے اپنی جان دے دی، اپنے وہ سب وعدے پورے کیے جو انہوں نے بیعت عقبہ میں کیے تھے. ہم اپنی جان اپنے مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے، وہ کر رہے تھے. ایک وقت آیا آپ کے ارد گرد صرف دو صحابہ موجود، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان، اور اپنے بھی سارے تیر ان کے آگے بکھیر دیے. اور وہ بہت اس سے خوش ہوتے تھے کہ جنگ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، ورنہ ہمیشہ صحابہ کرام آپ کو کہا کرتے تھے، بہت بڑا آنر تھا. اور انہوں نے بھی پوری طرح اپنے تیروں کے ذریعے دشمن کو روکنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، لوہے کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھسی ہوئی تھی، چہرہ مبارک لہو لہان تھا، اور ادھر دشمنوں کا بھرپور حملہ تھا، مسلمانوں پہ ایک انتشار کی کیفیت تھی. ایسے نیک صحابی کہتے ہیں، ایک وقت آیا جب میری نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو لمبے قد والے سفید لباس کے انسان کھڑے ہیں اور آپ کی مدافعت کر رہے ہیں، اور وہ میں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تھے لوگ، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. فرشتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے. مشرکین کا دباؤ بڑھ رہا تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ تو نادر موقع ہے، اس کے بعد تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح نہ ملیں گے کہ اتنے کم لوگ آپ کے ارد گرد ہوں. حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے آگے موجود تھے، انہوں نے اپنے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والے واروں کو روکا، کمر کر کے کھڑے ہو گئے اور کمر پہ تلوار اور تیر کے حملوں کو روک رہے تھے، ڈھال بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. حتیٰ کہ ایسا وار پڑا کہ ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کے منہ سے سی نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے آ جاتے تمہارے لیے. یعنی اس وقت اتنا درجہ اور مقام ہے تمہارا. اب وہ زخمی رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑے رہے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پیچھے تھوڑا بلند پہاڑی پہ وہ اوپر ہو جائیں، لیکن آپ کے جسم پہ اس وقت ڈبل زرہیں تھیں، آپ زخمی بھی تھے، چڑھنا دشوار ہو رہا تھا، تو یہ نیچے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے اوپر چڑھ کے اوپر ہو جائیے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. کچھ صحابہ کرام کو فوراً اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی، اور ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف پلٹے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی تھا، میں نے دیکھا لوہے کی دو کڑیاں گھسی ہیں آپ کے رخسار میں، میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور ان کو نکال دوں، اتنے میں دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گویا چڑیا اڑتی ہوئی پہنچتی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے پکڑ کے نکالی، کیونکہ ہاتھ سے نکالنے میں اندیشہ تھا کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی. کہتے ہیں اپنے دانتوں سے پکڑ کے انہوں نے ایک کڑی کھینچی تو ان کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن دوسری کڑی پھر بھی انہوں نے دانتوں سے پکڑ کے کھینچی اور ان کے دونوں اگلے دانت ٹوٹ گئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کے باوجود ابو عبیدہ بہت حسین نظر آتے تھے، کیونکہ وہ ٹوٹے ہوئے دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گئے. ہر وقت لوگوں کو وہ مثال نظر آتی تھی کہ ایسی محبت تھی. کچھ صحابہ کرام جو پلٹے آپ کے گرد بالکل باڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور ہر طرح سے دشمنوں کے وار کو روکنے لگے. ان میں ایک عظیم خاتون بھی ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ کو اپنے آگے لڑتا ہوا پاتا تھا، باقاعدہ تلوار اٹھائی اور مشرکین کے ساتھ ون ٹو ون فائٹنگ میں مصروف ہو گئیں، اور وہ اتنی بہادری سے لڑی کہ صحابہ کرام نے ان کا نام خاتون احد ڈال دیا تھا، لیڈی آف احد، کہ انہوں نے وہ کام کیا جو مرد صرف کر سکتے تھے. اور اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ وہ دیکھو اللہ کا دشمن دوبارہ آ رہا ہے. بیٹے کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ فلاں فلاں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے، اس کو آگے بڑھ کے روکو. کہتی ہیں ایک دفعہ وہ بڑھا تو میں نے خود اپنی تلوار اس کو ماری، لیکن وہ ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھا، میری تلوار کا اس پہ اثر نہ ہوا، لیکن اس نے مجھے اتنے زور کی تلوار ماری کہ میرے بازو پہ ایسا نشان پڑا جو کہتے ہیں پوری عمر پھر وہ زخم تو ہیل ہو گیا، نشان ہمیشہ کے لیے باقی رہا تھا. اور زخمی ہونے کے باوجود یہ لڑتی رہیں. اور صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کچھ نہیں, جس طرح وہ لڑ رہے تھے جان پہ کھیل کے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس طرح انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ پیٹھ اپنی کانسٹنٹ انہوں نے ڈھال بنائی ہوئی تھی اور زخم لیتے جا رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد کے دن 20 کے قریب زخم لگے تھے اور اسی میں ان کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے لنگڑی ہو گئی تھی. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. مسلمان جو پہلے پریشان تھے, منتشر تھے, سراسیما تھے, اب یہ خوشخبری سن کے کہ آپ زندہ ہیں اور دوسرا قیادت کے دوبارہ سنبھلنے سے مسلمانوں نے بھرپور مدافعت کی. اور وہ جنگ جو کہ قریش مکہ جیت سکتے تھے لیکن جیتتے جیتتے انہوں نے اپنے ہاتھ روک لی. مسلمانوں کو محفوظ مقام پہ پلٹنے کا موقع ملا اور ادھر مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ شروع کر دیا, ان کے اعضاء کاٹنے لگے. اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی اسے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کٹوا کے ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک چیر کے کھلوا کے آپ کا کلیجہ نکلوایا اور اس کو چبانے کی کوشش کی لیکن پھر چبا نہ سکی, پھونک دیا. مشرکین نے آخرکار واپسی کی ٹھان لی. عبی بن خلف جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہمیشہ مارنے کی دھمکی دیا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے کہ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاک کے ایک تیر اس پہ ایسے مارا کہ تھوڑا سا اس کا جو گلے کا حصہ تھا جو ذرا سے باہر تھا عین تیر وہاں جا کے اس کو لگا, خون بھی نہیں نکلا لیکن وہ چیخنے لگا اور اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کے کہنے لگا مجھے محمد نے مار دیا. لوگوں نے کہا تم تو ایسے ہمت ہار بیٹھے, دیکھو خون کا تو قطرہ نہیں تمہارا بہ رہا, تو ایسی کیا تمہیں تکلیف ہے کہ تم اتنے پریشان ہو؟ کہتا تھا تم لوگ کو پتا نہیں یہ مکے میں مجھے کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں قتل کروں گا, خدا کی قسم وہ صرف اگر مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں زندہ نہ بچتا. اور بعد میں وہ کہتے ہیں اس طرح چیخیں مارتا تھا جیسے بیل ڈکراتا ہے زخمی ہو کے, اور کہتا تھا مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر سارے ذل مجاز کے باشندوں پہ بانٹ دی جائے تو سب کے سب مر جائیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا تیر تھا, کم بات نہیں تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلحہ نے جنت واجب کر لی. اب مشرکین نے آخری حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں, کیونکہ آپ اوپر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو تھا کہ مشرکین اب اوپر کو نہ آئیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں نیچے کو دھکیل دو. تو مسلمانوں نے بالآخر مل کے دوبارہ تیر مارے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا کہ میں ان کو ماروں, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی تیر تھا جو کہ میں نے پہلے بھی لیا ہوا تھا, یعنی جو تیر یوز کر لیتے تھے ان کو لگتا تھا وہ پھر اللہ تعالیٰ گویا ان کو لوٹا رہے تھے. بہرحال وہ تیر مارتے رہے اور وہ جو ایک تیر بار بار ان کے پاس لوٹ رہا تھا وہ پھر انہوں نے بعد میں سنبھال لیا, اور کہتے ہیں زندگی بھر وہ تیر ان کے پاس رہا تھا. مسلمان کچھ تو شہید ہو گئے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہے ہیں, ان میں 60 سے زیادہ تو انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے. اب قریش کو بہت خوشی تھی کہ اگر ہمارے 70 لوگوں کو مسلمانوں نے بدر میں مارا تو ہم نے بھی بدلہ برابر کر دیا. اس کے بعد ابو سفیان نے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کی. اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں, تو تینوں کو بلند آواز سے آواز دینے لگا یا محمد. تو آپ نے شرح کے خاموش رہو, پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا وہ بھی خاموش ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی تو پھر کہنے لگا لگتا ہے سارے مر گئے. حضرت عمر سے نہ رہا گیا, کہنے لگا وہ اللہ کے دشمن, ہم سب کے سب صحیح سلامت. اس کے بعد وہ کہنے لگا تمہیں میں قسم دے کے کہتا ہوں عمر کہ مجھے بتاؤ کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے؟ اسے کہا کہ نہیں, وہ زندہ ہیں. اس پہ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں اپنے لوگوں کی نسبت عمر تمہاری بات کو زیادہ سچا مانتا ہوں. مسلمانوں کی سچائی کا بھی ان لوگوں کو یقین تھا, یہ بھی پتا تھا کہ وہ حق پہ ہیں, لیکن ایک ضد اور ہٹ دھرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو زخمی تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پانی لے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھونا شروع کیا، اور پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں بھر بھر کے لاتے تھے. وہ دھوتی رہی لیکن چہرہ مبارک بہت زخمی تھا، خون بہتا رہا. آخر انہوں نے ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، یا بوری کا ٹکڑا تھا، جلا کے اور وہ راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زخم مبارک پہ رکھی تو تب آپ کا بہتا خون رکا. مسلمان خواتین اپنے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تیزی سے پانی بھر بھر کے لاتی اور اپنے زخمیوں کو پلا رہی تھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں نے احد کے دن دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ تیزی سے جاتی پانی بھر بھر کے لاتی اور کپڑا لپیٹ کے تیزی سے آتی، حتیٰ کہ ان کی تھوڑی تھوڑی پازیبیں بھی مجھے نظر آ رہی تھیں، اور وہ اپنے زخمیوں کو پانی پلاتی جا رہی تھیں. ابو سفیان واپس لوٹنے سے پہلے مسلمانوں کے قریب آیا اور کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ کفار جنگ جیت رہے تھے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ہیبت ڈالی کہ نہ انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا، اور اگر وہ اس وقت چاہتے تو شاید مدینہ منورہ تک پہنچ کے حملہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہیں پہ غنیمت جانا کہ وہ جنگ جو وہ ہار رہے تھے اب وہ برابر کر کے لوٹ رہے تھے. اور اس نے کہا کہ اس دن بدر والے دن کا ہم نے بدلہ لے لیا، آج لڑائی برابر ہو گئی. اور پھر اس نے نعرہ لگایا، اول الحبل، کہ حبل جو ہے وہی آلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ بلند اور برتر ہے. پھر کفار نے کہا، کہنے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارا تو کوئی عزا ہی نہیں، یعنی ہم تو نعوذ باللہ بہت بہتر ہیں کہ عزا جیسا بت ہمارے پاس ہے خدا. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، کیا جواب دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا تو اللہ ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں. اور واقعی کبھی بت بھی کسی کے مولا ہو سکتے ہیں، وہ بھی کسی کے آقا ہو سکتے ہیں، یہ بت تو پھر ان کے کوئی کام نہ آئے. یہ حقیقت تو ان پہ کھلی لیکن بہت دیر سے، جب فتح مکہ کے دن آپ نے ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ مبارک سے توڑا تھا. مشرکین واپس لوٹے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی اور شہیدوں کی خبر گیری کی. ان زخمیوں میں لوگوں نے اس سیرم کو پایا اور اس کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی. انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، وہ قبول نہیں کرتے تھے، تو لوگوں نے بہت حیرت سے کہا کہ اس سیرم یہ کیسے آیا، ہم نے تو اس حال میں چھوڑا تھا کہ دین کا انکار ہی تھا. تب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی جنگ میں؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے اسلام کی رغبت لے آئی، در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اور یہاں تک کہ اب اس حالت میں ہوں جو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی وقت پھر اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ اس نے اس وقت تک ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی، یعنی ادھر رغبت ہوئی، ادھر جنگ میں آئے اور شہید بھی ہو گئے، اور ساتھ ہی جنت بھی پا لی. اس طرح زخمیوں میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا قزمان، بہت بہادری سے وہ لڑا تھا، اکیلے نے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا، اب زخموں سے چور چور تھا. سارے بہت خوش ہوئے اور اس کی بہادری کی بڑی تعریفیں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب ذکر کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے، جہنم میں ہے. اس کے لوگ آئے اور اس کو زخمی حالت میں واپس لے گئے، لیکن آپ فرماتے تھے جہنم میں ہے. لوگ کہتے تھے، ہم بہت حیران ہوتے تھے کہ شخص اتنی بہادری سے لڑا تھا، پھر کیوں اسے کہا جا رہا ہے؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ جب وہ اس کے زخموں نے بہت شدت اختیار کر لی تھی تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا تھا. اسی طرح ایک اور یہودی تھا جس کا نام تھا مخریق، اس نے بھی اپنے یہودیوں کو کہا تھا کہ اٹھو چلو، سب کا دن ہے تو کیا ہوا، چل کے لڑو، تم پہ فرض ہے. لیکن قوم نے کہا تھا نہیں. تب اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، وہ جو چاہیں کر لیں. اور میدان جنگ میں آیا تھا اور وہ بھی لڑتا ہوا مارا گیا تھا. تو کچھ لوگ تھے جو جینوئنلی آئے تھے، کچھ صرف آئے تھے اپنے قبیلے کی بہادری کی خاطر. تو پھر انجام تو دونوں کا مختلف تھا کیونکہ نیتیں الگ الگ تھیں. دو یہودیوں سے تو آپ خوش ہو گئے، اور قزمان نے کہا تھا کہ میں تو صرف اپنی قوم کے لیے لڑنے آیا تھا کہ لوگ کہیں کہ اتنی بہادر قوم کا نوجوان ہے. تو انجام کیا تھا؟ بالکل مختلف. ادھر حضرت حنزلہ کی لاش تلاش کی گئی، لاش ملتی ہی نہ تھی. بہت دیر بعد ان کی لاش ملی اس حال میں کہ اس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. بیوی سے پوچھا گیا، نئی شادی ہوئی تھی. بیوی کہتی تھی ابھی ہم دونوں اکٹھے ہی تھے کہ اچانک جہاد کا اعلان سنا، حالت جنابت میں تھے، غسل کے بغیر ہی جہاد کی طرف آ گئے اور شہید ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اسی لیے ان کا نام حنزلہ غسیل الملائکہ پڑ گیا. ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا جو حال ہوا تھا بہت تکلیف دہ تھا. ان کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا انہیں مت لاؤ، اپنے بھائی کی حالت دیکھ نہ سکیں گی. کہنے لگی نہیں، مجھے اطلاع مل گئی ہے، میں صبر کروں گی. آئیں تو بہت غمگین ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ کے، آنسو رواں ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. اتنا دکھ تھا آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت کا کہ واپسی پہ جب گزرے تو کچھ انصار کی عورتیں اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. انصار نے جب یہ بات سنی تو اپنی خواتین کو بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رونا چاہ رہی تھیں، لیکن آپ نے ان کو واپس کر دیا. کیوں؟ کہ اسلام میں نوحہ منع ہے. لیکن وہ چند خاص لمحات جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار روئے تھے، ان میں سے یہ احد کا دن بھی تھا. ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روئے اور دوسری طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. جب صحابہ کرام کو دفن کرنے کی باری آئی، شہداء کو اتنا کپڑا نہ تھا کہ ان سب کو کفن دیا جاتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک چادر تھی ان پہ صرف. جب ہم ان کے سر کی طرف کھینچتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور ان کے پاؤں کی طرف کھینچتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ فرمایا چادر ان کے سر پہ کر دو اور ان کے پیروں پہ اسخر نامی گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو مکہ میں سب سے زیادہ خوش لباس، سب سے خوبصورت زلفوں والے نوجوان تھے. جدھر سے گزر جایا کرتے تھے ان کی خوشبو سے لوگ جان جاتے تھے کہ یہاں سے عمیر گزرے ہیں. لیکن یہ رونا اس لیے نہیں تھا کہ یہ بے سر و سامانی کا عالم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک ٹریبیوٹ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جا رہے تھے. کہ ایمان ہے تو یہ ہے کہ جو قربانی آئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، لیکن کوئی دنیا کی تکلیف یا پریشانی ان کو ان کے موقف سے ہٹا نہ سکے. مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں ان کی کوششوں سے داخل ہوئی تھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو پوچھا تھا مصعب کہاں ہیں، تو وہ شرماتے شرماتے آئے تھے کیونکہ جسم پہ صرف ایک کمبل نما چادر تھی اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر اوپر کو پوری کھینچتا تھا تو گھٹنوں تک پاؤں کھل جاتے تھے، اور جگہ جگہ سے اس کو سیا ہوا تھا. ایسے کئی صحابہ کرام تھے جن کے اوپر کفن پورا نہیں تھا، لیکن جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کا اسلامی تاریخ پہ بہت بڑا احسان ہے. ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اسلام کے مشن کو محفوظ کیا، اور جس حق کے لیے انہوں نے قربانی دی وہ الحمدللہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج تک قائم و دائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کا پوچھتے تھے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسے ہیں. ایک انصاری صحابی کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، ان کی خبر نکال کے آؤ. جب آئے تو دیکھا وہ آخری سانس لے رہے تھے، شہیدوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے، زخمی تھے. ان کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو میرا بھی سلام دینا اور میری قوم کو پیغام دے دینا کہ اگر ہم میں سے ایک بھی انسان زندہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میری قوم کو کہنا آخری فرد تک کی ذمہ داری ان کی حفاظت کرنا، کہا پھر اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ کہا اور ان کی آخری سانس ختم اور روح پرواز کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کو یہیں دفن کر دیا جائے، کہ مدینہ منورہ نہ لے جایا جائے. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، سب کو لایا جاتا اور پہلو بہ پہلو ان کو دفن کیا جاتا، اور قریب قریب ان کو دفن کیا جاتا جو زندگی میں بھی بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس سے بڑھ کے پھر آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور ان کے جنازے پہ کھڑے ہوئے اور پھر اتنا روئے کہ آواز مبارک بلند ہو گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت برقرار رہی. آپ سب صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے تھے اور پھر جب تدفین سے فارغ ہو گئے واپس لوٹے. راستے میں مسلمان خواتین ملیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کو دی گئی. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی. پھر ان کو بتایا گیا آپ کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس پہ پھر انہوں نے اپنے ماموں کے لیے انا للہ اور دعائے مغفرت کی. اس کے بعد ان کو کہا گیا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اس سے وہ تڑپ اٹھی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے، یعنی شوہر کی محبت پھر ہر محبت سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور انصاری خاتون تھی بنو دینار کی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اس عورت کے شوہر، بھائی اور والد تینوں شہید ہو چکے تھے. جب ان تینوں کی شہادت کی خبر اس خاتون کو دی گئی تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں. اسے کہنے کی ذرا مجھے دکھا تو دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں. لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ ہیں. آپ کو دیکھا بے اختیار کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے. یعنی شکر ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں، باقی ساری مصیبتیں چھوٹی لگ رہی ہیں. شوہر نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، لیکن شکر ہے آپ تو بحفاظت ہیں. یہ تھی خواتین، کم بات ہے. تینوں سہارے جو عورت کو عزیز ہوتے ہیں، اور عزیز اور قریبی اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے عورت کو، وہ تینوں نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں ساری مصیبتیں چھوٹی ہو گئیں، شکر ہے آپ ٹھیک ہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں بھی دے رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ خاتون جو آ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ ہیں، آپ نے انہیں مرحبا فرمایا، ویلکم کیا. جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کو ان کے صاحبزادے عمر بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تعزیت کے کلمات دیے، انہیں صبر کی تلقین کی. تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں نے آپ کو سلامتی کے ساتھ دیکھ لیا ہر مصیبت میرے لیے ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے شہداء سب کے ساتھ ایک ساتھ جنت میں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائی. مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا یہ کفار مکہ جو کہ احد سے چلے گئے بغیر جنگ کو پوری طرح جیتے ہوئے، یہ پلٹ نہ آئے. اور جو آپ نے سوچا تھا بالکل درست تھا. ابو سفیان نے واقعی کچھ دور جا کے قریش کے لشکر کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو کہا کہ چلو پلٹو اور پھر مسلمانوں پہ ایک بھرپور حملہ کرتے ہیں. ایک رات صرف گزری ہوئی تھی، مسلمان زخموں سے چور چور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کال کی کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلتا ہے کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور زخموں کے باوجود بہت سے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی. سب مسلمان ہمراہ الاسد تک گئے، لیکن کفار مکہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روک ڈالا، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابیر تھیں، کچھ لوگوں نے جا جا کے قریش کو ڈرایا کہ مسلمان تو بہت تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا وہ لڑے بغیر واپس ہو گئے۔ تھوڑا سا جنگ احد کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ جو واقعات ہوئے اس میں جہاں بہت مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، غم ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ فائدے بھی تھے۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو گیا، مخلص مسلمانوں کے اخلاص کو پہچان دیا گیا اور منافقین کے نفاق کا بھی پتہ چل گیا۔